darsequran.com आपके लिए पेश करता है तस्वीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम सुनात बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है।
www.darsequran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم। आज हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 52 से अपने दर्स का आगाज किया है। जैसा कि आप गुज़श्ता दर्स में सुन चुके कि इन आयात में जिक्र चल रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जो कि नबी बनकर आए थे बनी इसराइल की तरफ। लेकिन बनी इसराइल ने यानी यहूद ने कुफर का, तकब्बुर का, इनकार का और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। तो अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफरा, जब ईसा ने उनसे कुफर ही देखा, कुफर ही महसूस किया, कुफर ही को पाया। काला तो फरमाया मन अंसारी इलल्लाह, कौन है अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ मेरी मदद करने वाले। हर नबी की तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पहले तो बनी इसराइल के जो सर बर आवुर्दा बड़े लोग थे उनको दावत दी, लेकिन जब उन्होंने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो अब आपने उमूमी तौर पर फरमाया गरीब और नादार इंसानों से मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ अल्लाह के लिए मेरी मदद करने वाले कौन है। हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही फरमाया था। जब मक्का वालों ने आपको ठुकरा दिया और आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो सीरत की किताबों में आता है कि जब हज का जमाना आता था तो आप हज के लिए आने वालों से फरमाया करते थे मन रजुलुन युवीनी हत्ता उबल्लिग कलाम रब्बी, कौन है जो मुझे पनाह दे, कौन है जो मुझे ठिकाना दे, कौन है जो मेरी मदद करे ताकि मैं अपने रब का कलाम रब के बंदों तक पहुंचा सकूं। فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي, इसलिए कि कुरैश मुझे रब का कलाम इंसानों तक पहुंचाने से रोकते हैं। तो कौन है ये आप कहा करते थे, कभी इस गुरु के पास जाकर, कभी उस जमात के पास जाकर, कभी इस कबीले के पास जाकर, है कोई मुझे ठिकाना दे, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मुझे पनाह दे ताकि मैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा सकूं।
اللہ پاک نے ازل سے یہ مدد، یہ نصرت اور یہ سعادت انصار کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، چنانچہ انصار نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ چنانچہ پھر انصار نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا حق ادا کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہیں اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواریوں نے کہا، حواریون حواری کی جمع ہے، یہ کون لوگ تھے؟ بعض حضرات کہتے ہیں یہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے یا کپڑے دھونے والے تھے، اور حواری کا لفظی معنی آتا ہے کپڑا دھو کر صاف کر دینے والا۔ غریب لوگ تھے اور سب سے پہلے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی توفیق ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ حواری کا معنی ہی مددگار اور ناصر ہے، جیسے ہمارے ہاں صحابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ساتھیوں کے لیے اور دین کے ابتدائی مجاہدوں اور مددگاروں کے لیے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخصوص اصحاب تھے ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا حواری کا۔ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اور حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے میری مدد کرنے والے، اور حواری کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ گویا کہ حواری بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے بندوں کی مدد یہ حقیقت میں خود اللہ کی مدد ہے، اس لیے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ سورہ صف میں آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے اللہ کے لیے مدد کرنے والے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ تو اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی کتاب کی مدد اور اللہ کے بندوں کی مدد یہ حقیقت میں اللہ کی مدد ہے، اس لیے حواری کہتے ہیں نحن انصار اللہ، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور ایسا تم گواہ ہے نا کہ ہم مسلم ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم کوئی اور لقب رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہا کہ ہم مسلم ہیں۔ حقیقت یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا ماننے والا وہ مسلم ہے۔ مسلم کا معنی فرما برداری کرنے والا، مسلم کا معنی اللہ کے احکام کے سامنے سر کو جھکا دینے والا، مسلم کا معنی اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو بالا دستی دینے والا۔ تو ہر ایک مسلم، ہر نبی مسلم، اللہ اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم سے اس کے رب نے کہا ابراہیم مسلم بن جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، عرض کیا میں تو پہلے ہی سے رب العالمین کا مسلم ہوں، رب العالمین کا فرما بردار ہوں، رب العالمین کے سامنے سر جھکانے والا ہوں، رب العالمین کے احکام کو اپنی خواہشات پر غلبہ دینے والا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ مسلم تھے جو سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ گئے تھے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، نصرانی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی، اور عیسائی، اللہ نے فرمایا نہیں، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو نصرانیت سے پہلے گزرے، وہ تو عیسائیت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، بلکہ وہ تو مسلم تھے، موحد تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور اللہ نے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی امتوں کو یہی وصیت کی کہ تم مسلم بن کر رہنا۔ تو انہوں نے کہا حواریوں نے، ایسا آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں، ربنا آمنا۔ ابھی تو بات ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ابھی وہ متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف۔ یہ قرآن کا انداز ہے، کئی جگہ قرآن نے یہ انداز اختیار کیا کہ پہلے بات ہو رہی ہے کسی کی طرف اور پھر روئے سخن کو موڑ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے بشہد، آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں، اور پھر وہ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، ہاتھ اٹھا دیے، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے، اے اللہ ہمیں لکھ دے، کن کے ساتھ؟ شہادت دینے والوں کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ گویا کہ حواری یہ سمجھتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے تقاضے کیا ہیں، ایمان قبول کرنے کے تقاضے کیا ہیں۔ ایمان قبول کرنے کا اور مسلم ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان ہو، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہو، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی اتباع ہو، اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ مسلم حق کی شہادت دے، حق کی دعوت دے۔ یہ ہیں مسلم ہونے کے تقاضے، کلمہ پڑھنے کے تقاضے، اسلام قبول کرنے کے تقاضے، اللہ کی ذات پر ایمان، صفات پر ایمان، اللہ کے احکام کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع، اور حق کی شہادت اور حق کی دعوت۔ یاد رکھیں کہ دین کی دعوت دینے والا ہر مبلغ اور ہر داعی وہ شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، اور دین کے لیے جہاد کرنے والا وہ بھی شاہد گواہ ہے، دین کی سچائی کا گواہ۔ اور دین کے لیے جان قربان کر دینے والا تو سب سے بڑا شاہد ہے دین کی حقانیت کا۔ اسی لیے دین کے لیے جان قربان کر دینے والے کو کہا جاتا ہے شہید۔ شہید کا معنی شاہد بھی ہے، شہید کا معنی مشہود بھی ہے، شاہد کا معنی وہ گواہی دیتے ہیں اللہ کا دین سچا، اسی لیے تو میں نے اللہ کے دین کے لیے جان قربان کر دی۔ اور مشہود کا معنی اس کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے مغفرت کی، فرشتے گواہی دیتے ہیں جنت کی اور بخشش کی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے شاہد بن کر رہنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم سارے انسانوں پر شاہد بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ تم نے دین کو پہنچانا ہے، تم نے قرآن کو پہنچانا ہے ساری انسانیت تک۔
www.dasquran.com،
اور یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کا رسول تم پر گواہ بن کر آئے گا، اگر تم نے گواہی دی ہوگی تو تمہارے حق میں، اور اگر تم نے دین کی دعوت نہیں دی ہوگی تو تمہارے خلاف۔ تو حواری کہتے ہیں اے اللہ ہم کو لکھ دے شہادت دینے والوں کے ساتھ، ہم دین کی دعوت دیں گے، تیرے دین کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ ومکروا ومکر اللہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، میں نے جان بوجھ کر مانا کیا۔ ومکروا انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ مکر عربی زبان میں اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مکر ممدو بھی ہوتا ہے مکر مذموم بھی ہوتا ہے۔ اردو میں اگرچہ مکر کا معنی دھوکہ، فراڈ، فریب، خدا، لیکن عربی میں ایسا نہیں، عربی میں بڑی وسعت ہے، ہر خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں، اور خفیہ تدبیر حق کو شکست دینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور حق کو غالب کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ خفیہ تدبیر جھوٹ کو منوانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خفیہ تدبیر سچ کو تسلیم کروانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ خفیہ تدبیر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھیں عربی زبان میں ایک قاعدہ مشاکلت کا بھی ہے۔ مشاکلت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی فعل کی جو سزا ہے یا کسی فعل کا جو جواب ہے اس کو بھی اسی فعل کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ ہے مشاکلت۔ کسی فعل کی سزا یا کسی فعل کے جواب کو بھی اسی فعل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مثلا مکر کی سزا، مکر کا جواب، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں مکر، حالانکہ وہ مکر نہیں، مکر کی سزا ہے، مکر کا جواب ہے۔ آپ پہلے پارے میں شروع ہی میں پڑھ چکے، اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا آگے آ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ دینا تو بہت بری بات ہے، تو معاذ اللہ کیا اللہ دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے، اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے، توڑ نکالتا ہے اللہ ان کے دھوکے کا۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو نہیں، اللہ کے رسول کو، اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو میں انہیں ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہوں، میں اس کا توڑ تلاش کرتا ہوں، نکالتا ہوں۔ یہ جو دھوکے کی سزا ہے اور دھوکے کا جو توڑ ہے، اللہ اس کو بھی دھوکہ کہہ رہے ہیں، یہ عربی کے اس قاعدے کے مطابق، جس کو میں نے کہا کہتے ہیں مشاکلت۔ ایک اور مثال دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، برائی کی جزا برائی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ تو انصاف ہے۔ آپ کو کسی نے ایک تھپڑ لگایا اور آپ نے بھی تھپڑ لگا دیا، تو آپ کا تھپڑ لگانا یہ برائی نہیں، برائی کی سزا ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اللہ اس کو کیا کہہ رہے، بجزا سیئۃن سیئۃن، برائی کی جزا برائی۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اسی قاعدے کے مطابق، مشاکلت والا قاعدہ، کہ کسی فعل کی جو سزا ہوتی ہے اس پر بھی اسی فعل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو۔ زیادتی اس نے کی، ہم نے زیادتی کا بدلہ لیا، زیادتی کا بدلہ یہ زیادتی نہیں، یہ تو عدل اور انصاف ہے۔ لیکن زیادتی کے بدلے کو زیادتی کہا گیا مشاکلت کی وجہ سے. یہاں پر بھی ایسے مکر کی جزا کو، مکر کی سزا کو اور مکر کے توڑ کو بھی اللہ نے مکر قرار دیا مشاکلت کی بنا پر. یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، ہمارے جو پرانے اردو کے ترجمے تھے سادہ زبان میں کیے گئے، ان میں یوں ہی ترجمہ کر دیا گیا، انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا. بعض حضرات نے ان الفاظ کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، دیکھیں دیکھیں فلاں مفسر وہ اللہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ نے مکر کیا. اب چونکہ عوام تفصیل کو نہیں سمجھتے اور تفسیریں دیکھتے نہیں، حقیقت تک رسائی نہیں رکھتے، تو انہوں نے باقی سمجھ لیا کہ یہ لوگ تو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، کہتے ہیں اللہ مکر کرتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے، اصل تفصیل یہ ہے، ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل خوف خدا سے خالی ہوتے ہیں. نفسانیت کے لیے مقابل کو اور مخالف کو ہر صورت میں نیچا دکھانے کے لیے، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے اور چاہے عدل و انصاف کا خون کرنا پڑے. وما کرو وما کر اللہ، اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے انہیں ان کے مکر کا جواب دیا، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. یہودیوں کا مکر کیا تھا؟ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، کہنے لگے کہ مریم اپنے منگیتر یوسف کے ساتھ خفیہ طور پر ملتی رہی ہے اور اسی تعلق کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ اللہ کا کوئی معجزہ نہیں، بلکہ یہ تو غلط تعلقات کے نتیجے میں ولادت ہوئی ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ عیسیٰ جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ. اور رومی حکمران تھا بیلاتس، اس کے کان بھرے کہ عیسیٰ تمہاری حکومت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ٹیکس اور خراج دینے سے منع کر رہے ہیں. یہ ان کا مکر تھا. اصل بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودی فقیہیوں اور یہودی فریسیوں، آپ کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے یہودی مولویوں اور یہودی پیروں کے خلاف تنقید کرتے تھے. آج بھی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پر درد اور دل کو ہلا دینے والے بعض موجود ہیں. انجیل متی میں ہے، میں نے وہاں سے دو جملے نقل کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ریاکارو تم سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو جو باہر سے خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اندر مردوں کی ہڈیاں اور نجاست بھری ہوتی ہے. اور ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پر افسوس اے فقیہیو اور اے فریسیو، اے فقیہو اور اے فریسیو، اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگل جاتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، اسی لیے تم دوسروں سے زیادہ سزا پاؤ گے. عجیب، بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج کل کے بعض مکار جعلی اور جھوٹے پیروں پر تنقید فرما رہے، تم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لہذا تمہیں دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی. یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے یہودیوں کو بھڑکا دیا. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے، تدبیریں کرنے لگے کہ کیسے عیسیٰ سے نجات حاصل کی جائے اور عیسیٰ کو معاذ اللہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تدبیریں کرنے لگے، سوچنے لگے. اللہ کہتے ہیں وما کرو، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وما کر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور سارے تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ ہے. اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتے؟ وہ جو کہا جاتا ہے تدبیر کند بندہ، تقدیر زند خندہ، انسان تدبیر کرتا ہے اور تقدیر ہنستی ہے، مسکراتی ہے. تم تدبیر کر رہے ہو، تمہیں کیا معلوم تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انہم یقیدون کیدا واقید کیدا، یہ بھی تدبیر کرتے ہیں، میں بھی تدبیر کرتا ہوں. فمحل الکافرین امہلہم رویدا، کافروں کو بس تھوڑی سی مہلت دے دیں، میری تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی، ان کی تدبیر ناکام ہو گئی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب اس کی وضاحت فرما رہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، یاد کی دیئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے موت دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں. تین باتیں فرمائیں، ایسا میں تجھے موت دوں گا، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا. متوفی کا، اس کا معنی ایک تو آتا ہے موت دینا، اور اس کا دوسرا معنی آتا ہے سلا دینا، نیند پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ جانوں کو قبضے میں لے لیتے ہیں موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی، نیند بھی ایک قسم کی وفات ہے. اسی طریقے سے توفی کا معنی آتا ہے کسی کو پورا پورا حق دے دینا یا پورا پورا وصول کر لینا، یہ معنی بھی آتا ہے. یہاں میں دونوں معنی کر رہا ہوں، میں نے پہلا معنی کیا، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، متوفی کا، میں تجھے موت دوں گا. علماء کہتے ہیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ تجھے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ میں تجھے طبعی موت دوں گا، لیکن کب؟ جب تیری موت کا وقت آئے گا. اس واقعے کی تفصیل آئے گی سورہ نساء میں چھٹے پارے کے شروع میں، جہاں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، وہ عیسیٰ کو قتل نہ کر سکے یقینی طور پر، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، لیکن انہیں اشتباہ ہو گیا. تفصیل انشاءاللہ وہی پر پیش کی جائے گی. تو میں نے کہا کہ متوفی کا معنی یہ کہ میں تجھے موت دوں گا، یا تجھے قتل نہیں کر سکیں گے، بلکہ طبعی موت آئے گی، مگر کب؟ جب تیری موت کا وقت آئے گا. اس صورت میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے. اصل یوں ہے، اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں کے الزامات اور بہتانوں سے پاک کر دوں گا، اور تجھے پھر دوبارہ نازل کروں گا، اور پھر تجھے موت دوں گا.
متوفی کا، تجھے موت بھی دوں گا. جب تیری موت کا وقت آئے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. عیسیٰ فوت نہیں ہوئے اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے. علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر وفات کے اور بغیر نیند کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لینزلن ابن مریم حکما عدلا، اللہ کی قسم مریم کا بیٹا حاکم اور عادل بن کر نازل ہوگا، صلیب کو توڑ دے گا، خنزیر کو قتل کر دے گا، جزیے کو ختم کر دے گا، اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، ان پر کوئی سواری نہیں کرے گا، اور غصہ، کینہ، بغض، حسد یہ دلوں سے ختم ہو جائے گا، اور مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ لوگوں کو بلایا جائے گا، آؤ ہے کوئی صدقہ قبول کرنے والا، لیکن کوئی صدقہ قبول کرنے والا باقی نہیں رہے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق. یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے یا آپ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے چار نظریات ہیں، مشہور نظریات چار ہیں. پہلا نظریہ تو معاذ اللہ یہودیوں کا ہے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا. دوسرا نظریہ عیسائیوں کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ماننے والوں کی طرف سے گناہوں کا کفارہ بنا کر سولی دے دی گئی، مصلوب ہوئے، سولی پر چڑھا دیا گیا ان کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بنا کر، اب وہ جو چاہے کرے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بن چکے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں صلیب یا سولی یہ بڑا مقدس مذہبی نشان شمار ہوتا ہے. بہت سے عیسائی مرد اور عورتیں اور بالخصوص ان کے مذہبی پیشوا اس صلیب کو اپنے سینے میں لٹکائے پھرتے ہیں، اپنے گرجا گھروں میں بناتے ہیں، اپنے گرجا گھروں کے اوپر نشان کے طور پر صلیب ہی بناتے ہیں، یہ اسی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور تیسرا نظریہ ہے قادیانیوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور مردہ سمجھ کر قبر میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ مرے نہیں تھے، زخمی تھے، ان کے حواریوں نے ان کا علاج کیا، وہ تندرست ہوئے، وہاں سے اٹھے اور ہجرت کر کے سری نگر میں آ گئے اور یہاں پر ان کا انتقال ہوا. اور چوتھا نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، تمام مسلمانوں کا، کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلوب کرنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، اور انہوں نے اشتباء میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے کسی اور کو سولی چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، جو کہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے. اور اسی کا ذکر کیا اللہ نے سورہ نساء چھٹے پارے کے شروع میں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن. فرمایا کہ نہ قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، اور جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، وہم و گمان ہے جس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد کیجئے، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، ورافعک اور اٹھا لوں گا تجھے اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ متوفی کا ایک معنی تو یہ کہ میں تجھے موت دوں گا، متوفی کا دوسرا معنی یہ کہ میں تجھے پورا پورا وصول کر لوں گا، پورا پورا، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یا یہ کہ تجھے پوری پوری زندگی دوں گا، تیری یہ زندگی چھین نہیں سکیں گے۔ اس لیے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مقدمہ چلایا گیا، بغاوت کا مقدمہ، عمر تھی صرف 33 سال اور اللہ نے ان کی عمر زیادہ لکھی تھی، اور آپ پہلے پڑھ چکے کہ ان کے بارے میں کہا گیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، عیسیٰ لوگوں سے بات کریں گے ماں کی گود میں بھی اور کہولت کے زمانے میں بھی، بڑھاپے سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو کہولت کا زمانہ کہتے ہیں، اس وقت بھی ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں انہیں اگر سولی پر چڑھا دیا گیا تو وہ ادھیڑ عمر تک تو پہنچے نہیں، اور اللہ نے کہا تھا وہ لوگوں سے بات کریں گے بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نازل ہوں گے اور ادھیڑ عمر تک پہنچیں گے، مگر نہ ادھیڑ عمر میں بات کرنا یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے، یہ کوئی خلاف عادت بات تو نہیں ہے کہ جس کو ذکر کیا جاتا، جب اللہ ذکر فرما رہے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی عجیب واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ یہی کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، بڑھاپے کی عمر تک پہنچیں گے اور اس وقت بھی انسانوں سے بات کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ تیری اتباع کریں گے میں انہیں کافروں پر غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک، جو تیری اتباع کریں گے میں ان کو غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک۔ بہت سے لوگ یہ جب آیت پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کو غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کہہ رہے میں ان لوگوں کو قیامت تک غلبہ دے دوں گا جو تیری اتباع کریں گے، اور حقیقت یہ ہے، ایسی حقیقت جو انصاف پر مبنی ہے، تعصب پر نہیں، سچائی پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی نہیں، کہ آج دنیا میں عیسائی کہلوانے والے 90% وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے، 90%، بلکہ اگر کہوں 95% وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی تھی، یہ شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی تعلیم دی تھی، یہ عبادت نہیں کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے شراب سے منع کیا تھا، انہوں نے شراب کو پانی کی طرح عام کر دیا، آج بھی انجیل میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام کیا تھا، آج یورپ والوں نے زنا کو حلال کر لیا، زنا کو نہیں لواطت کو، جانوروں کے ساتھ بدکاری کو حلال کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے سود کو حرام کیا، انہوں نے سود کو حلال کر دیا۔ کتنے ہی ایسے احکام ہیں جو آج انجیل کی روشنی میں بتائے جا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ حرام قرار دیے تھے، اور آج ان کا نام لینے والے بہت سے لوگوں نے انہیں حلال کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے وہ ہیں جو اسلام پر قائم ہے. ہر نبی کا مذہب اسلام تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام, ہر نبی کا مذہب جیسے میں پہلے بتا چکا ہر نبی کا مذہب اسلام. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کے ہاں جو دین قبول ہے وہ صرف اسلام ہے, اور ہر نبی کا مذہب اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف ایک اور وہ اسلام. ہر نبی کا مذہب اسلام, عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے وہ ہیں جو اسلام پر ہیں. لیکن اب ایک اور سوال, اللہ کہہ رہے کہ اے عیسیٰ جو تیری اتباع کریں گے, یعنی جو اسلام پر ہوں گے جیسے کہ اے عیسیٰ آپ اسلام پر ہیں, میں انہیں غلبہ دوں گا. لیکن جو لوگ اسلام پر ہیں انہیں تو غلبہ حاصل نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں غلبہ دوں گا. وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, قیامت تک غلبہ دوں گا. اور اب تو اسلام پر چلنے والوں کو غلبہ حاصل نہیں ہے. تو دیکھیے غلبہ دو قسم کا ہے, ایک ہے سیاسی غلبہ, فوجی غلبہ. یہ تو تاریخ میں عدلتا بدلتا رہا, اتار چڑھاؤ ہوتا رہا, کبھی مسلمان غالب کبھی عیسائی غالب, سیاست کے میدان میں فوجی میدان میں. اور دوسرا غلبہ ہے دلیل کے میدان میں, برہان کے میدان میں. دلیل کے میدان میں غلبہ ہمیشہ اسلام کے ماننے والوں کو حاصل رہا, اور آج بھی دلیل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا. آج بھی غلبہ ہے اسلام کو, قرآن کو غلبہ. دلیل کے میدان میں قرآن کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی, الہامی ہو یا غیر الہامی, آسمانی ہو یا غیر آسمانی. دلیل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ کوئی مذہب نہیں کر سکتا. تو آج بھی اسلام کے ماننے والوں کو کافروں پر دلیل کے میدان میں غلبہ حاصل ہے, اور قیامت تک یہ حاصل رہے گا. وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, کافروں پر غالب, الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم, پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ, جہاں تک کافروں کا تعلق ہے میں انہیں سخت عذاب اور سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین, اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہاں ذکر کیا جا رہا ہے دو قسم کے لوگوں کا, ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے. فرمایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو دنیا میں سخت سزا دوں گا. آپ اگر یہودیوں کی تاریخ پڑھیں تو تاریخ کے مختلف ادوار میں یہودی ہمیشہ ذلت اور مغلوبیت کا شکار رہے. کبھی انہیں جرمنی سے نکالا گیا, کبھی اٹلی سے, کبھی ہنگریہ سے, کبھی رومانیہ سے, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے. آج یہ اسرائیل میں جمع ہے
www.thesequran.com,
لیکن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا مصداق ہے کہ قیامت کے قریب یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تاکہ ایک ہی جگہ ان کی ہلاکت کا سامان کیا جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں میں ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جہاں تک ان کا تعلق ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, انہیں ان کے پورے پورے بدلے اللہ دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ, یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ ہماری نشانیوں اور حکمت والے مضامین میں سے ہیں. اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ, بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ آدم. عیسیٰ علیہ السلام کا حال, عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کا حال. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا, ان کے پاس اللہ کا بیٹا قرار دینے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ فرما رہے کہ تم صرف اس بنا پر اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے جسے اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. اللہ کی قدرت کے نشانات اس پوری کائنات میں بھرے ہوئے ہیں, بے شمار چیزیں. اللہ بغیر بیج کے پیدا کرتا ہے, بغیر بیج کے بے شمار حیوانات ہیں. اللہ بغیر نسل کے پیدا کرتا ہے, نئی چیزیں پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے ادھر بارش برستی ہے, ادھر زمین سے طرح طرح کے پودے, طرح طرح کی رویدگی اور طرح طرح کے بوٹے پیدا ہو جاتے ہیں. کسی نے بیج نہیں ڈالا, کسی نے ہل نہیں چلایا, کسی نے نگہداشت نہیں کی, کہاں سے پیدا ہو گئی یہ چیزیں. صرف نباتات ہی پیدا نہیں ہوتی, مختلف قسم کے حشرات, کیڑے مکوڑے یکا یک پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہوا, نر اور مادہ آپس میں نہیں ملے, اور پوری زمین ہر طرح کے کیڑوں مکوڑوں سے بھر گئی. بغیر نسل کے پیدا ہو جانا, بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یا بغیر ماں کے پیدا ہو جانا, یہ معاذ اللہ کسی کی خدائی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے جیسے چاہے پیدا کر دے. تو فرمایا کہ عیسیٰ کا حال اللہ کے ہاں ویسے ہی ہے جیسے کہ آدم کا حال, جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ ایسے ہی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے. خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے, مٹی سے. ثم قال له, پھر اس کو کہا کن, ہو جا. فیکون, وہ ہو گیا. اللہ نے کہا ہو جا, ہو گیا. علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بڑی عجیب بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دم بدم ہر وقت اللہ کی طرف سے کن کن کی آواز آ رہی ہے, طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر لمحہ ہر دن اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کن, ہو جا, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, وہ ارادہ کرتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. الحق من ربک, یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین, تو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ فرما رہے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, اے میرے محبوب یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ نہ تو ویسے تھے جیسے یہود نے کہا, نہ ویسے تھے جو عیسائیوں نے کہا, بلکہ وہ تھے جو قرآن نے کہا. اور قرآن نے کیا کہا, وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے, اور قرآن نے یہ بات کہلوائی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور کب کہلوائی, ماں کی گود میں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا سب سے پہلا تعارف تو یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے نبیوں کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور میں عرض کروں انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، انسان کا سب سے بڑا کمال یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ سارے نبی اللہ کے بندے، اور نبیوں کا سردار اللہ کا بندہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شک کرنے کا، اللہ کے کلام کے بارے میں شک کرنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کیوں کہہ رہے فلا تکم من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس کے لیے فارسی کا ایک جملہ وہ یاد رکھے، کہا جاتا ہے گفت آید در حدیث دیگرا، بعض اوقات سمجھانا ایک کو ہوتا ہے، روئے سخن دوسرے کی طرف ہوتا ہے۔ سمجھانا ایک کو مقصود ہوتا ہے، کہا جاتا ہے دوسرے کو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے مخالف سے روبرو تو بات نہیں کرنا چاہتا، مگر اپنے دوست کو کہتے ہیں میری طبیعت کو سمجھو، میں بڑا غصے والا آدمی ہوں، میں ایسی تیسی کر دیا کرتا ہوں۔ اب یہ دھمکیاں اس کو نہیں دے رہا، دھمکیاں تو دوسرے کو دے رہا ہے، بات اس سے کر رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ خطاب کرتے ہیں اپنے حبیب سے اور سمجھاتے ہیں دوسروں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شک کرنے والے نہیں تھے، آپ تو سراپا یقین تھے، اور یقین تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے، یقین دلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ سے شک کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ حضور کو خطاب کر کے دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں اس بارے میں شک نہ کرنا، حق وہی ہے جو قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ پاک ہمیں اس حق پر جینے اور اسی حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت پہلے سے کچھ گڑبڑ تھی، آج دوپہر کو بھی درس تھا، اس کی وجہ سے کچھ اثر بھی رہا۔ عیسائیوں کو عیسائی بھائی کیوں کہتے ہیں؟ مجھ سے یہ کہا ہے، آپ کہتے ہیں عیسائی بھائی، ویسے یہ کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی کو۔ قوم عاد کافر تھی اور ہود علیہ السلام مومن تھے، اور اللہ کہتے ہیں ان کے بھائی تھے۔ تو وطن کے اعتبار سے بھی بھائی ہوتے ہیں، قوم کے اعتبار سے بھی بھائی ہوتے ہیں، اور مذہب کے اعتبار سے بھی بھائی ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے تو ہمارے صرف بھائی یہی ہیں، اور باقی ملک کے رہنے والے وہ ہم ان کو بھائی اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے نہیں۔ شبانہ کینسر کی مریضہ ہیں، بے ہوش ہیں، اور آپریشن پورے جسم میں پھیل چکا ہے، ہالینڈ میں ہیں۔ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات تو یہ کہ پیر کے دن آپ کو پتہ ہے کل اللہ نہ کرے ہماری اسمبلی میں تحفظ حقوق نسواں کے نام پر ایک ڈرامہ سا ہونے والا ہے، جس میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ تو نہیں ہوگا، لیکن معاذ اللہ فحاشی اور عریانیت کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آج کا یہ مجمع اپیل کرتے ہیں کہ حکومت علماء نے جو بل منظور کیا ہے اس کو اسمبلی میں پیش کرے، اور اس طرح کی کوئی قرارداد وہاں پاس نہ کی جائے جس کی وجہ سے فحاشی اور عریانیت کو فروغ ملے۔ تمام ساتھ اس پر متفق ہیں نا بھائی؟ اس کے علاوہ باجوڑ میں، باجوڑ کے مدرسے میں جن معصوم طلبہ کو بمباری کے ذریعے سے شہید کیا گیا، ہم سب اس پر پرزور احتجاج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اگلا درس ابھی یہ چلے گا یہ مضمون. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے خود بھی وہ تشریف لائیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی شرکت کی دعوت دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا تواب یا غفار یا عفو اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے اور اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اپنے غضب اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے. اللہ تو ہمیں کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دینا. اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے دین کو کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دینا. اللہ ہم کمزور ہیں, آزمائشوں اور ابتلاؤں سے ہماری حفاظت فرمانا. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما, بصیرت عطا فرما, بصارت عطا فرما. ہمارے حکمرانوں کو اپنا وفادار بنا, اپنے رسول کا وفادار بنا, قرآن کا وفادار بنا, دین کا وفادار بنا. اے اللہ امریکہ اور دوسری طاقتوں کی وفاداری اور ان کی غلامی سے ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نجات دے دے. اے اللہ اے اللہ اسمبلی میں پہنچے ہوئے لوگوں کو یا اللہ ہر ایسے قانون سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو قانون امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی میں پاس کیا جائے. اے اللہ اس ملک میں ہمیں قرآن کی بالا دستی دیکھنے کی توفیق عطا فرما, مسلمانوں کو بول بالا عطا فرما, غلبہ نصیب فرما, اسلام کا بول بالا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین باجوڑ اور درگئی میں جو شہید ہوئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اور اے اللہ تمام مدارس اور مساجد کی امریکہ کے شر سے حفاظت فرما, طلبہ کی علماء کی اے اللہ امریکیوں کے شر سے اور کافروں کے شر سے اے اللہ حفاظت فرما, اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ درس حدیث کے سلسلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اخلاص نصیب فرما, زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ جن حضرات نے جن خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ملک میں ہوں یا بیرون ملک اے اللہ سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرما, نیک حاجات کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, نیکیوں کو قبول فرما دے, تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے نجات دے دے, قرض سے خلاصی عطا فرما دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اور جو اولاد تو نے عطا کر رکھی ہے اے اللہ اس اولاد کو فرما بردار اپنا بنا لے, مسلم بنا دے, مومن بنا دے, اپنے دین کے خادم بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com